وہ نماز اپنے ذمے رکھ لے. اگر بتقاضا آئے بشریت سستی ہو جائے, وقت سے بے وقت ہو جائے, نماز صلاح ہو جائے, تو اے مسلمانوں ہرگز 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 اس قضا نماز کو اپنے ذمے مت رکھنا جی, اور نمازوں کی پابندی کرنا, حتی الامکان جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اور یہ نماز تمہارے لیے نور ہے, یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرۃ العین ہے, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ نماز تمہارے لیے برکت ہے, یہ نماز تمہارے لیے راحت ہے, یہ تمہار نماز تمہارے لیے پاکیزگی ہے, طہارت ہے, تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے, روحوں کو پاک کرتی ہے, تمہارے بدنوں کی پاکی کا سبب بنتی ہے, تمہارے لباس کی پاکی کا سبب بنتی ہے. ارے تمہارے دل کو پاک کرے گی, تمہارے بدن کو پاک رکھے گی. میرے پیارے دوستو نماز نماز نماز, ارے نماز وہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, مجھے کہنے دیجئے کہ حلقوم پر خندر ہے مگر پھر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. تو حسین کی محبت کا دعویٰ کرنا اور نماز نہ پڑھنا یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے. اور میرے دوستو تم تو محب اہل بیت ہو, محب صحابہ ہو, محب ازواج مطہرات ہو, تم حضور کی محبت ہے. حضور کی ادا کیا ہے؟ حضور کی ادا یہی ہے, حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, ارے نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس لیے نمازوں مسلمانوں نماز کی پابندی کرو. اگر ہر مسلمان یہ عہد کر لے کہ میں پانچوں وقت کی نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری قوم پر, ہماری ملت پر, ہمارے ملک پر کوئی تباہی نہیں آئے. سب عہد کر لیں کہ ہم نمازیں پڑھیں گے. بولو مسلمانوں نمازیں پڑھو گے؟ ہاں. اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو آسان ہے مگر ان کی اتباع کرنا یہ ایک معنی رکھتا ہے. لہذا اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تبھی صحیح ہوگا کہ جب ان کی سیرت اور ان کے کردار کو ہم اپنائیں. نہ سمجھ گئے؟ اور میرے پیارے دوستو جن حضرات اور کو رکا دیا
دعا کے لیے
اللہ ہو, چلو دعا تو کروں گا. یہ رکھو. اچھا میرے بھائیو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں سے نوازے.
آمین.
اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے, اللہ آپ سلامت رکھے. اور میرے بہت سے بھائیوں کی بہت سی مشکلات ہیں جی, میں نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے, وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اے اللہ یہ سب تیرے نیک بندے ہیں, سب تیری تیرے حبیب علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی اور صحابہ کبار کی محبت میں یہاں جمع ہیں. الہی ان سب کی مشکلیں تو آسان فرما دے, اور سب بیماروں کو صحت عطا فرما دے, اور سب مسلمانوں کے جو گھریلو مشکلات ہیں الہی ان کو بھی دور کر دے, اور جو بیرونی مشکلات ہیں الہی ان کو بھی دور کر دے, اور جو انفرادی مشکلات ہیں ان کو بھی دور کر دے, اور جو ہماری اجتماعی مشکلات ہیں الہی ان کو بھی دور فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک کی سالمیت برقرار رہے, یا اللہ وطن عزیز پاکستان مستحکم رہے, اور جو دشمنان پاکستان ہیں الہی پاکستان کے اندر ہوں یا باہر ہوں ان کے سر سے پاکستان کو بچا لے, اور الہی پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ تو اپنی رحمت سے عالم اسلام کو حفاظت میں لے لے, اور افغانستان کے مجاہدوں کے لیے دعا کرو, اللہ تعالیٰ مجاہدین افغانستان کو غیب سے فتح و نصرت عطا فرمائے, اور کفر و الحاد کے پنجے سے ان مسلمانوں کو اللہ نجات دے. اے اللہ وہ مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ آج بظاہر وہ مغلوب ہیں, الہی ان کو غلبہ دے. الہ العالمین افغان کے افغانستان کے مجاہدوں کی مدد فرما, اور بھارت کے مظلوم مسلمانوں کی بھی الہی تو مدد فرما, اور اے اللہ پاکستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. اور جن حضرات نے یہ محفلیں منعقد کی ہیں الہی ان کو بہت برکتیں دے, اور سب کے رزق میں برکت دے, ایمان میں برکت دے, ان کے کاروبار میں برکت دے, اور ان کے ایمانوں میں اور اعمال صالحہ میں برکت دے. اور تمام حاضرین تمام سامعین میرے سب پیارے بھائیوں کو الہی اپنی برکتوں سے نواز دے, اور سب کو الہی نیک مقاصد میں کامیاب کر دے. میرے بعض دوست ایسے ہیں کہ یقین بات نہیں کرے, ان کی کئی لڑکیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, وہ بھی اللہ کی نعمت ہیں, لیکن دعا کرو اللہ ان کو اپنی رحمت سے نیک زندگی والا لڑکا بھی عطا فرمائے. اور کئی ایسے دوست ہیں وہ میرے ذہن میں ہیں, اور کئی ایسے دوست ہیں جن کو بالکل ہی اولاد نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے, اور جو اولاد والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک صالح بنائے, اور والدین کا تابع فرمان بنائے, اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے. اللہ کی بے شمار رحمت ہوں.
اللہ کے لیے
دیکھیے, آپ کو یہ میں بتا دوں, الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ میں نے بسم اللہ سے شروع کیا اور وہ ناس تک پورے قرآن پاک کا ترجمہ میں نے لکھا ہے، اور وہ رجب کی 20 تاریخ کو پورے قرآن کا ترجمہ میں نے مکمل کر لیا، اس کا حاشیہ لکھ رہا ہوں. آپ دعا فرمائیں کہ یہ حاشیہ بھی مکمل ہو جائے تاکہ وہ پورا قرآن پاک میں ترجمہ اور حاشیہ کے آپ کے سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اور میں احادیث کا مجموعہ بھی لکھ رہا ہوں، دعا کریں اللہ کرے وہ بھی مکمل ہو کر سامنے آ جائے. اور دیکھیے کہ جی انجمن طلبہ اسلام یہ سنیوں کی بڑی قابل قدر طلبہ کی جماعت ہے، اور یہ سنیوں کی جماعت ہے، یہ مذہب کے متوالے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ انجمن طلبہ اسلام کے بچے یہ سرشار ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ انجمن طلبہ اسلام کے بچوں کو کامیاب کرے.
آمین.
اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اور جو طلبہ کی جماعتیں ہیں یقین کیجئے ان کے پیچھے لمبے لمبے ہاتھ ہیں، ہاں، لیکن ان انجمن طلبہ اسلام کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور یہ آپ کی سرپرستی کی ان کو ضرورت ہے. آپ انجمن طلبہ اسلام کی سرپرستی فرمائیں، اخلاقی طور پر، مادی طور پر، اور قلمی طور پر، اور مالی طور پر ان انجمن طلبہ اسلام کی مدد کرنا سنیوں تمہارا فرض ہے. یہ بڑی پیاری جماعت ہے، ہمارے طلبہ کی بڑی پیاری جماعت ہے. اخلاق، نیکی، پاکیزگی، حب الوطنی، اتفاق و اتحاد اور مسلک اہل سنت کی یہ نہایت اچھے انداز میں یہ تبلیغ کرتی ہے، اور تعلیم کی اور نیکی کی طرف طلبہ کو مائل کرتی ہے، اور طلبہ کے ذہن کو صاف کرتی ہے، اور ان کے ذہنوں کے اندر اسلام کی اور نظریہ پاکستان کی پختگی قائم کرتی ہے. یہ جماعت بڑی پیاری جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ کا کرم ہو. اور علماء اہل سنت کی کتابوں کا اسٹال موجود ہے، اور دوستوں کو چاہیے کہ علماء اہل سنت کی کتابیں خریدیں. اور اس کے بعد جن دوستوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، یا اللہ تو ان سب کی حاجتیں جانتا ہے، سب کی حاجتیں پوری فرما دے اور سب کی دعائیں قبول فرما لے. اور میرے لیے آپ یہ دعا فرما دیں کہ جس طرح یہ ترجمہ قرآن پاک کا مکمل ہو چکا، حاشیہ بھی جلد مکمل ہو جائے، اور وہ احادیث کا مجموعہ چند جلدوں میں ترتیب دے رہا ہوں، وہ بھی جلد مکمل ہو جائے، اور میری زندگی میں یہ سب چیزیں شائع ہو جائیں. اور مجھے ہر سال اللہ تعالیٰ یہ حضور اسلام کے دربار اقدس روضہ انور کی اور خانہ کعبہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین اللہم اللہ آپ کو خوش رکھے. میرے ہاتھ میں بہت تکلیف ہے، مصافحہ کرنے سے عاجز ہوں، بس میری دعا لے لیجئے. اور دیکھیے یہ بزرگ میرے محترم ہیں، میں
دیر جی ہوئی تو اس نے باہر سے آواز دی، ارے لال دین یا کرم دین، ارے لال دین، اے کلی مجھے دیر ہو رہی ہے. اس نے سلام پھیر کے کہا کہ مجھے بھی دیر ہو رہی ہے بھائی، میں نے گھر جانا ہے. ارے تیرا بستر دھو لو کے تو ٹھیک کرنے دے، میں نے بھی گھر جانا ہے، میں نے بھی گھر جانا ہے، تو تیار ہو گیا، تیرا بستر تو ہو گیا گول. بات سمجھتی ہو نا، تیرا تو ہو گیا گول، لیکن میں نے ابھی بستر باندھ کے تیاری کرنی ہے، میں نے بھی گھر جانا ہے. ارے سورج غروب ہونے والا، دیر ہو گئی، وہ اس لیے تو میں بھی سجدے میں پڑا ہوں کہ سورج غروب ہونے والا، دیری ہو گئی، بستر نہیں بندھا ابھی. پھر اس نے کہا، ارے تیری بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے تو نہیں سمجھتا کہ تو اور ہے میں اور ہوں، تیرا تیری منزل اور میری منزل اور، تیری راہ اور میری راہ اور، تیری طلب اور میری طلب اور، تیرا مطلوب اور میرا مطلوب اور، تو نہیں سمجھے گا میری. اچھا مجھے دیر ہو رہی ہے، باہر نکلو. مجھے تو نکلنے نہیں دیتا. او کون نہیں تجھے نکلنے دیتا؟ جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا مجھے نکلنے نہیں دیتا. میں عرض کروں، یہ تو ویسے تمثیل تھی، لیکن میں عرض کروں کہ جب دل غافل ہو جائے اس سے بڑی ناراضگی کیا ہوگی، جب پیشانی سجدے سے محروم ہو جائے اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی، جب دل میں محبت کی جلن ختم ہو جائے اس سے زیادہ موت کون سی ہوگی، جب روح کے اندر تڑپ ختم ہو گئی پھر اس کے بعد اور کس تڑپ کی متلاشی ہو. میں عرض کروں، اس نفس کے مقابلے میں دل کو زندگی دے دو، دل زندہ ہو گیا تو تمہیں موت بھی نہیں مارے گی، مر کے بھی زندہ رہو گے. دل یہی مر جائے، نفس زندہ ہوگا تو موت کے آنے سے پہلے ہی مرے ہوئے ہو. ایسی زندگی اختیار کرو کہ قبر بھی سلامت ہو، قبر بھی زندہ ہو، وہاں بھی زندہ، یہاں بھی زندہ، وہاں بھی زندہ، اس لیے کہ جب زندے کے ساتھ مل جاؤ گے تو زندگی پاؤ گے، جب فنا سے دوستی لگاؤ گے تو مر جاؤ گے، بقا سے یارانہ لگاؤ گے تو تم بھی باقی ہو جاؤ گے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو، ہاتھوں کو گناہوں سے روک لو، قدم کو گناہ سے روک لو، جسم کو گناہوں سے روک لو، اور کوشش یہ کرو کہ جب یہ دیکھو جب گناہ سے جسم رک جائے تو شریعت کا ایک رنگ ہے، ایک شریعت ہے ایک طریقت، ایک شریعت ایک طریقت، ظاہری افعال کا نام شریعت ہے اور شریعت کے باطنی فیض کو اعمال باطنی، اعمال باطنی کے طور پر جب استعمال کریں گے تو طریقت ہی کہیں گے، شریعت کے باطن کا نام طریقت ہے، شریعت کے ظاہر کا نام وہ اعمال ہیں جو ظاہری نظر آتے ہیں جو قلب و روح سے وارد ہوتے ہیں وہ طریقت ہے، شریعت اعمال اعضاء کو جسم کو شریعت کے ظاہری حسن روکتا ہے، اور دل میں گناہ کا خیال نہ پیدا ہونے دینا یہ فیضان طریقت ہے، گناہ کا صادر نہ ہونا یہ ظاہری شریعت کا فیضان ہے، دل و دماغ میں گناہ کا خیال نہ آنا یہ فیضان طریقت ہے، اور جہاں سے یہ جلوے، یہ فیضان، یہ مہربانی، یہ کرم، یہ احسان، یہ عنایت میسر آئے اس دہلیز پر پہنچو، اس آستانے پر پہنچو، دل کی ویرانے کو ٹھیک کر لو۔ اور آخری بات سنو پھر میں ختم کرتا ہوں، بھائی جی دے بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدا کے حضور عرض کیا، الہ العالمین ہم اہل پردہ لوگ اپنے گھر میں غیر محرم کو نہیں آنے دیتے، تو نے فرمایا ہے کہ مومن کا دل یہ میری جلوہ گاہ ہے، جب تو نے مومن کے دل کو اپنی جلوہ گاہ بنا لیا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ تیری جلوہ گاہ میں غیر کیوں قابض ہو گیا؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ شاید سمجھے ہیں نا بات، اے اللہ یہ تیری جلوہ گاہ ہے اس میں غیر قابض ہو گئے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے بھائی بستانی سنو، میں تو قابض قادر مطلق ہوں، ہر ایک کو جبر سے اپنی پیر مائل کروں، دل کے دروازے خود کھول کے جلوے اپنے بکھیروں، میری قدرت ہے، مگر مجھے یہ پسند نہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ میں صاحب دل کو دل حوالے کر دوں اور خود بنوں مہمان، صاحب دل کو بناؤں میزبان، تاکہ پتا چلے، دیکھتے ہو نا جس آدمی کو جس سے پیار ہوتا ہے جب اسے دعوت دے کس طرح گلیاں سجاتا ہے، کس طرح کمرے صاف کرتا ہے اور کس طرح دروازے کھول کے انتظار کرتا ہے، جب اس کا محبوب مہمان آئے تو کس طرح وہ اپنی محبت کے پھول نچھاور کرتا ہے۔ میرے بھائی جی مستانی میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ محبت والوں میں اور سرد قلب رکھنے والوں میں، جن میں محبت ہے اور جن میں نہیں، دونوں میں امتیاز ہو جائے، میں دل آپ کے حوالے کر دیے، جو دل کے دروازے کھول کے پچھلی رات سجدے کر کے میرا انتظار کرے گا میرے جلوے رخ کر دیں گے، اور جو دروازہ بند رکھ کے دعوت نہیں دے گا وہاں مہمان نہیں جایا کرتے۔ اس لیے میں یہی عرض کروں گا دوستو، اعمال دنیا میں مشاغل دنیا، اعمال دنیا کارہائے دنیا میں مصروف رہ کر خدا اور اس کے پیارے محبوب کی یاد میں مست و مگن رہنا یہی جہاد ہے۔ نمے گویم کہ از عالم جدا جدا باش، ولے ہر جا کے باشی با خدا۔
کرم سے ایک بچہ حاضر ہوا ہے جو حضرت قبلہ
کعبے کو جیسے زندہ بنانا کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ صرف ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی کعبے کی طرف ہوتا کر نماز پڑھنے کو حکم نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کی شکاری نہیں ہے۔ اسی طرح کعبے کو جیسے زندہ بنانا ضرورت نہیں ہے، اسی طرح حضرت محمدیہ کو جیسے زندہ بنانا ضرورت نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث میں یہی یاد آئی، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب میں آپ کو سیدھا کر رہا ہوں، میں کس نے کہا نہیں سنا، مولانا بیٹھے ہیں اس سے اس کو پکڑنے، یہ ہر چیز بھی ڈال دے رہے ہیں تو میں کر لیں، تو مضبوط میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو سیدھا کر رہا ہوں، تو میں اچھا مجھے سیدھا کر رہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو سیدھا کر، حضور زمین پر جمع کرنا ہوں اور اپنا چہرہ اکثر زمین پر بیٹھ دیا اور میں سچے میرے چہرے پر چنتا کر لوں اور اپنے آپ کو
چنتا
کر لیں، میرے چہرے کو چنتا کر لیں، یہ بنوائے میرے چہرے پر چنتا کر لیں، اپنے آپ کو سچا کر لیں۔ میرے چہرے پہ سجدہ کرے کیا مطلب؟ اب یہ جو سجدہ تھا خدا کی قسم یہ سجدہ آپ خدا کو لے کے چہرے پہ سجدہ ضرور خدا کے پاس لکھتی وہ چہرے پہ سجدہ حضور کو نہیں تھا سجدہ کسی کا خدا کا تو خدا ہی کو سجدہ کرایا ہے لیکن یہ سجدہ اپنے چہرے دیوا کو کرایا اسی لیے جو مقام نبوت کو ذرا سی جھلک دل کے سامنے آئی پوری نہیں ذرا سی جھلک دل کے سامنے آئی نا تو اس کا بھی اس جھلک تک بھی نظر میں پہنچ گئی لیکن جن کی نظریں نبی کریم روز رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا ذرا سا انہیں اندازہ ہوا ہے وہ جو مدینے پہنچتے ہیں پھر بیتاب ہو کر رہ سکتے ہیں کہ ہاں جی وہ آؤ شہری
شاہ دیکھو
دیکھ چکے کہا یہ کالے کا کالا کیا ہوا دماغ کالا کیا ہوا دماغ کالا کیا کالے کا کالا کہنا چاہیے دونوں میں سے ایک بار تو منفرد کر لیں آپ کالے کا پانی نہ ہوگا کوئی امام نہیں یہ ہے مسجد کا امام ہوتا ہے کعبے کا امام کعبے کو خود امام بنایا جاتا ہے اگر کعبے کا کسی کو کعبے کا امام کہنا جائز ہے تو پھر جناب ہم اپنے مقدس رسول کو کعبے کا کعبہ کہنے کے لیے کیوں رہے ہیں اور یہ تو حقیقت ہے اور یہ تو حقیقت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے کعبہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ شوق ہے کہ سارے اقتدار جہاں کر کے کعبے کا کعبہ اور کعبہ کرتا ہے تو وہاں پہ رہنے والا ہے
واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اللہ مسیح محمود احمد صاحب رضوی
کالے کو ریاضت کے لیے اور کالے کی طرف گرینے چھٹتی ہیں نہیں چھٹتی خود پسند نہیں چھٹتی ہیں یہ ہمارے مقدس رسول نے چھکائیں گے تو ہم نے جھکائیں گے اگر وہ نہ جھک پاتے تو خدا کی فکر ہم کالے کو سیدھا کر دیں گے کالے میں کہاں جاتے ہیں ہم اسی بیت المقدس کو سیدھا کرتے ہیں اسی کو اپنا قبلہ سمجھتے لیکن ہمارے نبی کی مقدس نگاہیں دیکھ رہی تھی لہذا بیت المقدس قبلہ رہا کہ یہ تمام انبیاء کا قبلہ ہے یہ تمام نبیوں کا قبلہ ہے لیکن کبھی ان کے پاس جاتا ہے کبھی ہمارے پاس جاتا ہے لیکن میں تو آخری رسول ہوں میرا قاضی کی بھی اگر یہی حالت ہو تو یہ تو کچھ مناسب بات نہیں کسی لیے بطور چار رکعتیں ضرور کی تھی نہ سکتی تھی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے قلب اقدس کے اندر یہ خیال پیدا ہوا یہ خیال آ گیا کہ وہ بیت المقدس جو تمام انبیاء کا قبلہ ہے بے شک قبلہ ہے اور پندرہ مہینے تک میں نے بھی اس کی طرح مکر کے نماز پڑھی ہے اسے بھی جیسے قبلہ میں نے بھی بنایا ہے کیونکہ میرا جی یہ چاہتا ہے رب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کعبے بیت المقدس کی قبیلیت کو ختم کر دیا جائے اور کعبہ ابراہیمی جو حضرت ابراہیم خلیل شیخ الانبیاء کی اور آرزوؤں کا مقصد ہے بس یہ خیال آیا ان کے قلب اٹھن یہ خیال کر اور ابھی یہ خیال یہ آرزو الفاظ کا جامع پہن کر زبان مبارک پر نہیں آئی لڑے مبارک نے جنبش نہیں کی پر اثر میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بیت المقدس کی قبیلیت کو ختم کر دیا جائے اور کعبہ ابراہیمی کو قبلہ بنا دیا جائے جب حضور کے دل قلب مبارک کی یہ کیسے تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلب لا تقل و وجهان هما فلا تبن جنة قبلة تنتظر سبحان
الله سبحان الله سبحان الله
فرمایا کہ آپ کے قلب میں یہ بات پیدا ہوئی ہم نے دیکھ لیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم قریب کعبہ ابراہیم کو قبلہ بنا دیں گے. دیکھیے کتنی عجیب بات, کتنا لطیف بات ہے کہ دور کا دل پڑتا ہے ابھی بنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنا دیں گے, استقبال کا وعدہ ہے. حضور چاہتے ہیں ابھی ضرور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوراً بن کے لیے ہم قریب کعبہ ابراہیم کو قبلہ بنا دیں گے. لیکن قلبِ اٹھک, قلبِ نبوت, قلبِ نبوی, اللہ کے محبوب کا دل وہ جیسے ابھی بنے. اللہ تعالیٰ نے جب حضور کے قلبِ مبارک کی اس کیفیت کو دیکھا تو فرمایا اگر تم ابھی چاہتے ہو تو پھر ابھی ہو ابھی اٹھو. کیونکہ جو کعبے کی طرف تمہاری گردنوں کو چکانے والے اور کعبے کی عظمت اور رفت کو ہم سے منوانے والے وہ کعبہ نہیں ہے بلکہ ہمارے رسول ہمارے رسول نے کعبہ محضر ہم نے مانی. یہی تو بات تھی, یہی تو وجہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ جیسا جلیل القدر عظیم شان تھا جس کی شان نے زبان نبوت نے یہ فرما دیا ان اللہ ینتقی من علی اصحاب عمر. جب وہ یعنی کعبے نے حضرت اسود کے قریب آئے پتا ہے انہیں کیا کہا تھا؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں جانتا ہوں پتھر لا ینفع لا یضر ولا ینفع, میں جانتا ہوں کہ پتھر قیمت کو نفع دیتا ہے نقصان دیتا ہے, لیکن ان کپل مجھے کیوں کہوں میں تو ہوں کپل اندر ہی صلی اللہ علیہ وسلم چون کا پھر اس لیے ہوں کہ میرے نبی کے لگے پاس اس کو لے تجھے سنا ہے اس لیے سنتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ لا یہ پاؤ نہ یہ سن لو نہ جان پاؤ. حضرت مولا کائنات علی مصطفیٰ کرم اللہ جو کریم پہلو میں کھڑے حضرت فاروق کے آدمی نے فرمایا کہ اے فاروق یہ کیا فرماتے ہو کہ یہ کوئی نقصان بھی نہیں دیتا, یہ گھر سے فائدہ بھی نہیں دیتا, حالانکہ رسول کریم نے فرمایا یہ فائدہ نہیں دیتا ہے, یہ نقصان نہیں دیتا ہے, یہ تو اپنے چوننے والوں کو قیامت کے لیے پہچان کر دیا, یہ تو شفاعت بھی کرے گا. حضرت فاروق کے آدم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ پر ہوگی اتنا حدیر ہوگی تھی اتنا ہوا رہا محمد سب اللہ علیہ وسلم. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی حضرت فاروق کے آدم یہ بتانا چاہتے تھے یہ پتھر یہ فی نفسی ہی کوئی چیز نہیں, اس میں جو کچھ بھی عظمت پیدا ہوئی ہے وہ رہی ہے ملت کے جنابے حضور نے فرمایا یہ قیامت کے دن جس جو حضرت اسود کو چونے گا تو قیامت کے دن یہ اس کو پہچانے گا, یہ اس کی شفاعت ہے. یارو ہمیں تو بہت عجیب بات یہ معنی ہوتی ہے کہ پتھر تو قیامت کے دن جس پتھر کو ہم نے چون لیا قیامت کے دن وہ پتھر تو ہمیں پہچان لیا اور ہمارا رسول ہمیں نہ پہچان لیا. کسی کی عقل میں بات آتی ہے جس پتھر کو ہم نے چوما وہ پتھر قیامت کے دن تو ہمارے لیے شفاعت کرے اور ہمارا رسول شفاعت نہ کر سکے. بات پھر یہی ہے کہ وہ پتھر ہی تھا لیکن حضور نے جب اس پتھر کو چوما یہ اعزاز بخشا چوم کر تو اس کی عظمت کیوں ہوئی, اس پتھر میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی, اس پتھر کے اندر یہ برکت پیدا ہو گئی کہ اب جو ہوں اس پتھر کو چومتے ہیں تو بارگاہ الہی میں اس پتھر کا یہ مرتبہ ہو گیا کہ وہ شفاعت نہیں کرتا. تو جس کے مقدس ہو پتھر کو لگ جائے وہ پتھر کو شافی بن شافی بنا دیتا ہے. اس پتھر میں بھی شفاعت بارگاہ الہی میں شفاعت کی کا مرتبہ اس پتھر کو حاصل ہو جاتا ہے. تو جب پتھر کا یہ مرتبہ ہے تو حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس پتھر کو یہ عظمت عطا فرمائی ان کا کیا مرتبہ ہوگا؟ بہرحال میں بہت دور چلا گیا، عرض جو کرنا چاہتا تھا وہ ذرا کی بات رہ گئی، اور وہ صرف یہ بھی ہے آپ حضرات ہم پر یہ اعتراض فرماتے ہیں کہ تم نبی کے نام کو کیوں چھوڑتے، یہ کہتے ہیں، لیکن
ختم
کر دوں اور ایک آدمی آئے ملنے کیوں چنتے، یہ کہتے ہیں میرا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ہے، یہ جذباتی جواب نہیں ہے، آپ لوگوں نے جو لوگ ہمیں کہتے ہیں سب جذباتی لوگ ہیں، اب جذباتی کی بات کریں تو میں دھڑ پڑے آدمی سے سنا دیتا ہوں جذباتی وقت لڑا تھوڑا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ کے
ایک شخص تھا جس کا شریف کیا، اس کا نام تھا ہمار، ہمار کدھر ہے کانا ادھر ہے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کام اس کا یہ تھا کہ حضور کی مرضی سے پاس میں بیٹھتا اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ حضور اس کو آ جائے، اس کا مرتبہ مکھا آپ اگر سوچیں سوچیں کتنی اچھی بات ہے، حضور کے مرضی سے بیٹھو اور حضور کو ہٹا دے مطلب اس میں اس نے میرا شراب حضور نے حکم دیا کہ تھوڑے لگاؤ کوڑے لگاؤ لگا دیے رکھو، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس نے سوچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس نے شروع کیا جان کے کوڑ لگاؤ دلے لگ گئے، پھر آ کر حضور کے قدموں میں بیٹھے، ایک صحابی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے اس سے کہا کہ بڑا عجیب آدمی ہے نکل رہا ہے چلا جب ایک صحابی نے اسے یہ کہا تو یہ کہی روح رہی علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا کہ خبردار خاموش ہو جاؤ چپ رہو ان لہو یہ کل
اللہ
میں خبردار آئندہ اس کو کچھ مت کہنا، اس لیے کہ یہ اللہ کو اور اس کے اصول سے محبت یہ ہے جو باقی ہے جی کہہ رہے ہیں آپ کی زبان میری زبان میں میری زبان میں حقیقت میرے یاد سے دلائل کی راہ سے حقیقت، لیکن آپ مجھے بتائیے کیا بات کیا ان لوگوں کی بالکل لاہور رسول ہوں، اس لیے میں یاد کرتا ہوں اور بالکل دلائل کی روشنی میں یاد کرتا ہوں، یہ جو اعمال ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعمال کی حقیقت ہے، اعمال کی یعنی اعمال ہمارے یہاں ضروری ہونے فرض ہے اور ضرور اس کو ادا کرنا چاہیے اور اپنے دماغ میں کبھی یہ پورا بھی ملانا چاہیے کہ بغیر نماز پڑھے ہم بچے جائیں، اس کے باوجود میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نماز اپنی جگہ ہے سب کچھ ہے لیکن اصل الرسول بند ہے سب کچھ وہ ٹھیک ہے وہ اپنی اپنی جگہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اصل رسول وہ غلامی ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں آپ سے کیا کروں کہ یہ بھی ایک جذباتی بات ہے، علامہ شامی نے اس حدیث کو نقل کیا جو میں آپ جان کروں، اسے سوال ہوا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ہوا کہ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ واقعی آ سکتا ہے، حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ آ سکتا ہے، تو شاعر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے گزرا ہوا وقت واقعی آ جائے، تو امام شافعی نے کہا کہ دلائل شریعت کی روشنی میں تو یہ جائز ہے جائز ہے کہ گیا ہوا وقت واپس آ سکتا ہے، اس نے کہا کیسے، حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ ایسے کہ خیبر میں ایک روز نشان راجو کے شیر حق و مسلم کے خواب بے جسم سے حضور کو یہ انتخاب تھا اور اس پر ستارہ بدر بوتر آپ کا اور زانو بنا تھا تکیہ وصال ہوا آپ کا،
شرا کرتے ہوئے نقل کی ہے شرح شفا میں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو انشاءاللہ میں اسے دکھا دوں گا جی، حوالہ صحیح دکھانا میرا کام ہے جی، باقی اس روایت کی کہ صحت اور سکون کا مسئلہ وہ ان حضرات پر ہے جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے، انہوں نے اس کو ضعیف نہیں کہا، باطل نہیں کہا، موضوع نہیں کہا، بلکہ اس کو مناسبت مقام کے ساتھ اس کو نقل کر دیا ہے شرح شفا. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں رو گیا، یہ روایت ہے، یہ روایت کی گئی کہ فرماتے ہیں جب شیو پڑی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم قال لمعاویہ انک لن تغلبا انک لن تغلبا. حضور السلام نے امیر معاویہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے معاویہ، تو مغلوب نہیں کیا جائے گا، تو مغلوب نہیں ہوگا، بے شک علی مرتضیٰ کے بازو میں حضور کی شجاعت کا جلوہ تھا مگر معاویہ کی پشت پر بھی حضور کی دعا لگی ہوئی تھی. آپ سمجھ گئے یہ بات ہے، اس لیے امیر معاویہ کے حق میں کوئی نازیبا کلمہ کہنا یہ ہماری شان نہیں ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ حق پر علی مرتضیٰ تھے، یہ مانتا ہوں، مگر علی مرتضیٰ حق پر ہونے کے باوجود معاویہ کے حق میں کوئی لفظ کہنا اور ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. اس وقت اس مسئلے پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی دلیل میں نے بتا دی کہ دونوں مجتہد ہیں، علی بھی مجتہد اور معاویہ بھی مجتہد. مجتہد سے خطا ہو تب بھی وہ عذاب کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ ایک عذر کا حقدار قرار پاتا ہے. شاید کسی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ بھائی اگر علی اور معاویہ مجتہد تھے تو ہم کیوں نہ کہہ دیں کہ حسین اور یزید بھی مجتہد تھے. یزید اور حسین یہ دونوں مجتہد تھے. اگر آپ مجتہد ہونے کی وجہ سے یہ تو مانتے ہیں کہ علی حق پر تھے مگر معاویہ کو برا مت کہو، تو پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ بھائی ہم یہ تو چلو مان لیں گے کہ حسین حق پر تھے مگر یزید بھی مجتہد تھا، لہذا اس کے حق میں بھی کچھ مت کہو. شاید کوئی یہ بات کہے اپنے ذہن میں لائے تو اس کا جواب دو لفظوں میں دیے دیتا ہوں جی. درود ہی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی مصلی علیہ. حضرات درود ہی پڑھیے سنا اللہ. یہ مسئلہ لاکھوں دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، لاکھوں دفعہ یعنی ہزاروں دفعہ نہیں لاکھوں دفعہ، مگر مجھے تعجب ہے کہ لوگوں کے ذہن کیوں اس قدر معروف ہو گئے کہ وہ بات ذہن میں آتی نہیں. اور جس شخص کا نام لکھا ہے اس کو بھی میں سمجھا چکا ہوں یہ مسئلہ، جس شخص کا نام لکھا ہے اس کو بھی یہ مسئلہ میں سمجھاتا ہوں. میرے سامنے تو وہ بالکل خاموش رہا، میرے سامنے تو بالکل خاموش رہا جی. اب لوگوں میں بیان کرتا بچتا، اب میرے بھائی کا کیا جواب ہے جی. بہرحال اگر وقت ملا تو میں عرض کروں گا جی ہاں، میری بات پوری ہو جانے دیجیے. پہلے ایک صاحب نے ایک رکا دے دیا، وہ ایک جملے معتزلہ بن گیا اور میرے کلام میں وہ مکمل ہو گیا, وہ تسلسل کا کلام بالکل ختم ہو گیا. اب اس وقت میں ایک ایسے مرحلے پر ہوں کہ اگر یہ بات پوری نہ کروں تو لوگوں کے ذہنوں میں سکو کچھ بات رہ جائیں گے. اب کیا کیا ہے بھائی, آپ جو بات میں نے شروع کی ہے اس کو پورا سننا چاہتے نہیں. بھائی دیکھو, ایک بچنے والا ہے, میں تو بیمار آدمی ہوں, کمزور ہوں, ضعیف ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی میرا رب جانتا ہے میں کسی لالچ کی بنا پر خدا کی قسم کوئی بات نہیں کر رہا جی, میں فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہ بات کر رہا ہوں. یہ اللہ خود جانتا ہے. میرے دوستو, اب اس بات کو مجھے پورا کر لینے دیجیے. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ علی اور معاویہ یہ دونوں مستحد تھے, علی حق پر تھے مگر معاویہ کو برا نہیں کہیں گے کیونکہ مستحد تھے, تو اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی حسین اور یزید جب ان کا مقابلہ ہوا تو بے شک حق پر تو حسین ہی ہوں گے مگر یزید بھی مستحد تھا, لہذا حسین کو حق پر مانتے ہوئے بھی یزید کو کچھ مت کہو. اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ یزید کے متعلق محدثین علماء اسماء الرجال نے صاف لفظوں میں یہ لکھا ہے, میزان الاعتدال کا حوالہ دیتا ہوں, اور اس کے مصنف ہیں امام ذہبی. امام ذہبی نے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا ذکر کیا میزان الاعتدال میں, جیسے کہ ان کی عادت ہے رجال کا ذکر کرتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ ذکر کیا یزید بن معاویہ بن ابی سفیان, تو فرماتے ہیں اس یزید کے متعلق ہم کیا کہیں, کیا ذکر کریں اس کا, کیا کہیں؟ فرمایا کہ ما کان اہل للروایت, یزید تو روایت حدیث کا بھی اہل نہ تھا. یزید روایت حدیث کا بھی اہل نہ تھا. آپ مجھے بتائیں جو روایت حدیث کا بھی اہل نہ ہو وہ مستحد ہو سکتا ہے؟ میں اتنی بات آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو روایت حدیث کا بھی اہل نہ ہو, ارے اس کو مستحد وہی کہے گا کہ جس کا دماغ بالکل مست ہو چکا ہے. بہرحال یہ میں مانتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حقانیت, صداقت اور اخلاص کی بنیادوں پر تشریف لے گئے, لیکن یہ ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں کہ یزید جو ہے وہ مستحد تھا, لہذا اس کی خطا اجتہادی پر بھی اس کو کوئی عذر مل جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جو لوگ یزید کے بارے میں جی زمین آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں جی, اور اس کی تعریف میں ان کی زبانیں رزم النسان ہیں, اور ان کے دل یزید کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں, بھائی میں ان کے متعلق اتنا ہی کہوں گا اور کیا کہوں, وقت نہیں ہے, بڑی لمبی بحثیں ہیں. کتاب الجہاد میں ایک دو حدیثیں ہیں اور ان حدیثوں کو پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اور میں ہزاروں مرتبہ ہیں ان کے مطالب کو واضح کر چکا ہوں, اس وقت موقع نہیں ہے جی. تو اتنا میں کہوں گا کہ جو لوگ یزید کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں, میرے دوستو ہمارے دل میں تو حسین کی محبت ہے, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں الہی ان کا حشر یزید کے ساتھ کرنا ہمارا حشر حسین کے ساتھ. جی اچھا, اور کوئی اوپر
جی ہے جناب ندیم کا,
اچھا یہ کیا, یہ کوئی اور ہے؟ درحی بر اللہ مسل اللہ سیدنا مولانا محمد مالا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. یہ کیا امام حسین شہید ہوئے تو کربلا کی زمین سے جناب پتھر اٹھایا؟ اللہ بھائی یہ تو روایات بالکل قابل قبول نہیں ہے. امام حسین کی شہادت حق ہے, ان کی شہادت حق ہے, لیکن یہ جو باتیں لکھی ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. ہاں
یہ نیچے اور
بھی اور کیا لکھیں بھائی؟
وہ لکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دندان مبارک شہید ہوا تو,
اور میں یہ تو اسی بات بنیاد پر ہے نا کہ امام حسین کی شہادت پر یہ ہوا, حضور کے دندان مبارک کے شہید ہونے پر کچھ بھی نہیں ہوا. میں کہتا ہوں امام حسین کی شہادت پر یہ کچھ بھی نہیں ہوا, وہ تو اس میں لکھا ہے وہ غلط. اچھا جناب, اب سنیے اور غور سے سنیے. امام حسین نے یہ بتا دیا کہ جس چیز کو اہل بیت باطل سمجھیں اس کے ساتھ موافقت نہیں ہوتی, یہ ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ، حضرت علی اہل بیت میں ہیں یا نہیں؟ اہل بیت میں. پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر علی کی نظر میں ابو بکر، عمر اور عثمان معاذ اللہ ایسے ہی باطل پر ہوتے جیسے لوگ آج ان کو باطل پر سمجھتے ہیں، تو کیا حضرت علی کا کردار پھر کیا ہوتا ان کے ساتھ؟ حضرت علی کا طرز عمل کیا ہوتا؟ میں کہتا ہوں حضرت علی کا وہی طرز عمل ہوتا جو حسین کا طرز عمل یزید کے سامنے تھا. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی خلافت کے زمانے میں تینوں کے ساتھ موافقت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اللہ اللہ، معلوم ہوا کہ اہل بیت کی موافقت کرنا ہی حقانیت کی دلیل ہوتا ہے. اہل بیت کی موافقت کرنا ہی حقانیت کی دلیل ہوتا ہے. یزید کے مقابلے میں حسین نے خون دے دیا مگر موافقت نہیں کی. میں کہتا ہوں حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے خون سے مہر لگا دی کہ ابو بکر حق پر تھے، ورنہ علی کیسے موافقت کرتے؟ امام حسین نے میدان کربلا میں خون دے کر خون سے مہر لگا دی کہ عمر حق پر تھے، ورنہ علی کیسے موافقت کرتے؟ امام حسین نے میدان کربلا میں خون دے کر خون سے مہر لگا دی کہ عثمان غنی حق پر تھے، ورنہ علی مرتبہ کس طرح ان کی موافقت کرتے؟ اللہ اکبر. مل ہوا کہ ان تینوں خلفاء کرام کی خلافت کی حقانیت تو حسین کے خون کی مہر سے ثابت ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے عزیز اور دوستو، اسی لیے اللہ فرماتا ہے ولا تقولون من یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ مت کہو، بلہ یاؤن، بلکہ وہ زندہ ہے. ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں شعور نہیں ہے، تم ان کو زندہ نہیں سمجھتے اور ان کو زندہ نہیں کہتے. وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ شہداء یقیناً زندہ ہیں، اور وہ ایسے زندہ ہیں کہ میرے دوستو رضیلو، ان کی زندگی کے تصور سے ہمارے اندر زندگی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کی زندگی کے انوار و برکات سے ہماری موت زندگی سے بدل جاتی ہے. میں شہداء کی حیات کا قائل ہوں، اور میں شہداء کی حیات کو حیات انبیاء کا فیض سمجھتا ہوں. اب وہ جناب جو اس نے کہا، یہ وہ حضرت یہی ہے میرے پاس وقت. اب آخر میں ذرا سی بات کہتا ہی جاؤں بھائی، ہاں وقت تو نہیں رہا لیکن اب کیا کہوں، حالانکہ میں اس کو بھی کہہ چکا ہوں یہ، مگر یہ بڑا افسوس ہے. جی ہاں جی، وہ تو دوسرا تھا، خیر مفہوم تو میرے سامنے ہے نا، مجھے یاد ہے نا،
عبد المجید العظیم نے کہا.
ہاں جی، تو دو ہی پڑھ لا ہوں چلے. وہ سب کہتا ہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ اللہ اللہ. عزیزان محترم، ایک شخص نے یہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے جنازے کی نماز پڑھی، اسے دعا دی، حالانکہ قرآن میں اللہ نے اس سے منع کیا ہے. حضور نے اپنا کرتا منگوایا مگر وہ مشکل اس کی دور نہ ہوئی، مشکل کشا نہ ہوا. اور یہ دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے جنازے کی نماز پڑھی اور حضور کو اللہ نے منع بھی کیا تھا، پھر بھی پڑھ دی. اور پھر حضور نے اپنا کرتا منگوا کر بھی اسے پہنا دیا مگر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ دو باتیں، حالانکہ دونوں باتوں کا جواب اس شخص کو میں دے چکا ہوں جس نے یہ بات کہی ہے. رکا لکھنے والا بھی طرح تو اور ہے، میں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ یہ بات غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تھا عبداللہ ابن ابی کے جنازے کی نماز پڑھنے تھے، اور حضور السلام نے اس کے جنازے کی نماز اس کے باوجود پڑھ لی. یہ تو گناہ ہے، اور یہ تو معصیت ہے، یہ تو قرآن کی مخالفت ہے، اور قرآن کی مخالفت رسول اگر کریں تو پھر ہم سے اگر مخالفت ہو تو کون سی بڑی بات ہے یہ بھائی؟ جب رسول قرآن کی مخالفت کرتے رہے تو اگر ہم کریں تو پھر یہ تو رسول کی سنت ہوگی. نعوذ باللہ من ذلک، بھائی یہ بکواس ہے. حضور نے بالکل قرآن کی مخالفت نہیں کی، بات اور تھی، بات یہ تھی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی منافق کے نماز جنازہ پڑھنے سے نہیں روکا تھا، نہ کوئی حکم آیا تھا. اور جس بات کے روکنے کا حکم نہ آئے پھر وہ کام کرنا گناہ نہیں ہوتا، گناہ وہ ہوتا ہے جس سے اللہ پہلے روکے اور پھر کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں گناہ وہ ہوتا ہے. تو کوئی ایسی آیت تو تھی نہیں, ایسا حکم تھا نہیں. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے جنازے کی نماز پڑھ دی. اور وہ اس لیے نہیں پڑھی کہ حضور کو خبر نہیں تھی, بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور سرور عالم تاجدار مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے عبداللہ بن ابی کے جنازے کی نماز پڑھنے کی درخواست کرنے والا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا جو پکا مومن تھا, آپ سمجھ گئے. اور مومن کے دل کی خوشی ملحوظ رکھنا اور مومن کے دل کو خوش کر دینا یہ تو عبادت ہے, اور حضور کی سیرت پاک تھی ہے جی. ایسے کام سے خوش نہیں کیا جا سکتا جو ناجائز ہو جی. مگر یہ تو ناجائز تھا ہی نہیں بھائی, عبداللہ ابن ابی منافق تھا, منافق کے نماز جنازے کی نماز پڑھنا تو ناجائز نہ تھا, کوئی حکم تھا ہی نہیں, ایسا حکم آیا ہی نہیں تھا کہ جنازے کی نماز نہ پڑھیں آپ, کوئی حکم ایسا نہیں آیا تھا. جب نہیں آیا تھا تو ایک جائز کام تھا, حضور نے مومن کا دل خوش کر دیا, اور اس میں ایک بڑی حکمت تھی. حکمت وہ حکمت آگے چل کر بتاؤں گا جی, وہ حکمت آگے چل کر بتاؤں گا. لیکن یہ بتاؤ, یہ تو کہتا حضور نے دعا کی عبداللہ ابن ابی کے لیے, دعا کی, وہ دعا کیا تھی بھائی جنازے میں آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بھائی یہ دعا پڑھتے ہیں آپ نہیں, بولو بھائی کیا مانا ہے؟ اللہم یہی دعا پڑھی حضور نے. ارے عبداللہ بن ابی کے جنازے کی نماز میں حضور نے کیا دعا پڑھی؟ دعا یہ پڑھی, اللہم اغفر لحینا, یا اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو, اللہم اغفر لحینا ومیتنا, یا اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو ہمارے مردوں کو, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, الہی بخش دے ہمارے حاضرین کو, الہی بخش دے ہمارے غائبین کو, وذکرنا وانسانا, الہی بخش دے ہمارے مردوں کو, الہی بخش دے ہماری عورتوں کو. یہ بتاؤ حضور نے دعا کس کے لیے کی؟ ہمارے لیے, ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے لیے کون ہے؟ مومن, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بتاؤ عبداللہ بن ابی ہمارا تھا؟ یہ بتاؤ نہیں تھا. جب ہمارا تھا ہی نہیں تو دعا ادھر متوجہ کب ہوئی بھائی؟ جب وہ ہمارا تھا ہی نہیں تو دعا ادھر متوجہ کب ہوئی؟ ہاں اعتراض کرنے والا, پرچہ لکھنے والا اگر یہ کہے کہ وہ ہمارا تھا تو وہ بھی اس کو مبارک ہو, اور 10-20 اور بھی ایسے ہی اس کو مبارک ہو. وہ ہمارا تو تھا نہیں, نہ ہم اسے اپنا کہہ سکتے ہیں. اب آپ کا یہ کہنا کہ جب وہ ہمارا تھا ہی نہیں تو حضور نے پھر کیوں یہ دعا پڑھی, وہ کیوں جنازے کی نماز میں حضور نے اس کی پڑھائی, تو اس کا جواب عرض کر دوں کہ ایک جائز کام تھا, جائز کام سے مومن کا دل خوش ہوتا تھا, اور مومن کا دل خوش ہونا ثواب ہے, مباح کام سے مومن کے دل کا خوش کرنا موجب ثواب, سمجھ گئے؟ لہذا میرے آقا نے ثواب کا کام کیا. اور ایک حکمت اس کے اندر اور تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے نماز جنازہ پڑھی نہیں کہ عبداللہ ابن ابی کی مغفرت ہو رہا ہے, کیونکہ وہ تو ہمارا تھا ہی نہیں, مغفرت تو طلب فرمائی اپنوں کے لیے. حضور اسلام کے اس دعا جنازہ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جب میں اس کے جنازے کی نماز پڑھوں گا تو اس کی قوم کے لوگ دیکھیں گے کہ اس عبداللہ ابن ابی نے کتنی تکلیفیں مجھے پہنچائیں اور کتنے مظالم اس نے کیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بدر میں کافروں نے جو زخم مسلمانوں کو لگائے تھے, اور احد میں جو زخم کافروں نے مسلمانوں کو لگائے تھے, احد اور بدر اور حنین کے جو زخم مسلمانوں کو لگے تھے وہ بھر چکے تھے, مگر عبداللہ ابن ابی نے جو زخم لگائے تھے وہ آج تک تازہ ہیں, آپ سمجھ گئے جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اس کی قوم خوب جانتی ہے کہ یہ اس نے کتنے ظلم مجھ پر ڈھائے ہیں اور مسلمانوں پر کتنے مظالم کیے ہیں. اگر کوئی اور رکا اللہ بھائی یہ تو ساری رات ہی گزر جائے گی, وہ یہ معاملہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا. دیکھیے پڑے اللہ صلی اللہ سیرنا مولانا محمد سیرنا مولانا محمد مبارک وسلم مسلم علیہ اللہ. بھائی وہ تو کہتے ہیں حضرت عائشہ کو گڑھے میں گرا کر مار دیا, یہ جھوٹ ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعات جو جدیدی لشکر نے بیان کیے ہیں وہ روایتیں کیسے معتبر ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ جو واقعات یزیدی لشکر نے بیان کیے آج تک میں نے ان میں سے ایک واقعہ بھی کبھی بیان نہیں کیا. بھائی آپ بتاؤ میں نے کبھی بیان کیے؟ نہیں کیے. اس لیے جو یزیدی لشکر کے بیان کیے ہوئے واقعات ہیں وہ لوگ بیان کریں کہ جو یزید کو برا کہہ کر بھی اس کے لشکر کی روایتیں بیان کرتے ہیں. آپ سمجھے, میں تو ان روایتوں کو کبھی بیان نہیں کرتا, نہ میں ان کو معتبر مانتا ہوں. ہاں امام حسین کی شہادت ایک حقیقت ہے اور وہاں دو ایسی باتیں ہوئیں کہ جن کا انکار دنیا کا کوئی مورخ اور کوئی اہل علم نہیں کر سکتا, اور وہ واقعات اور حقائق ہیں. ان کا یہ دینی لشکر کی روایت سے تعلق نہیں, وہ تو حقائق ہیں. ان کے سوا میں کبھی کوئی بات بیان نہیں کرتا, اور اسی لیے نہیں بیان کرتا کہ ان واقعات میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو یزید کے لشکروں سے تعلق رکھتی ہیں, اور نہ میں یزید کو مانتا ہوں, نہ اس کے لشکر کو مانتا ہوں, نہ اس کی باتوں کو مانتا ہوں. اللہ جی اب یہ باتیں اس قسم کی ہیں کہ ان پر اگر میں تفصیل کلام کروں تو یہ کئی دن میں بھی ختم نہیں ہوگا. اجمالی طور پر میں کہہ دیتا ہوں کہ دمشق فتح کرنے والے لشکر اسلام میں یزید شامل تھا. میں کہتا ہوں دمشق فتح کرنے والے لشکر میں یزید شامل نہیں تھا. آپ سمجھ گئے بھائی, جواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاں دمشق فتح کرنے والے لشکر میں یزید شامل نہیں تھا. اچھا اب دوسری بات کیا ہے کہ امیر معاویہ نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا. جی ہاں بے شک کر دیا تھا, مگر یہ ولی عہد جو مقرر کیا یہ بھی انہوں نے اس بنا پر نہیں کیا تھا کہ بھائی وہ ان کے اپنے لڑکے کو مقرر کر کے اپنے خاندان میں انہوں نے حکومت کو خلافت کو اور مملکت کو بند کرنے کے لیے, بلکہ جب وہ حضور کے صحابی ہیں صحابی تو حضور کے صحابہ کے حق میں مومنوں کو حسن ظن سے کام لینا چاہیے. ظن المؤمنین خیرا, مومنوں کے حق میں خیر کا گمان کرنا چاہیے. یا تو امیر معاویہ کو تم کافر کہو معاذ اللہ, اور اگر مومن کہتے ہو تو قرآن کہتا ہے کہ مومن کے حق میں بدگمانی مت کرو. میں کہتا ہوں امیر معاویہ مومن ہیں, لہذا ہم ان کے حق میں بدگمانی نہیں کریں گے, اور جب بدگمانی نہیں کریں گے تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہوں نے اپنے خیال میں بہتر سمجھ کر کیا. اگرچہ اس کا نتیجہ بہتر نہیں نکلا مگر اپنے خیال میں انہوں نے بہتر سمجھ کر کیا, اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ قرآن کا حکم ہے کہ مومن کے حق میں بہتر گمان کرو. جو ہی پڑی اچھا اب اس کے بعد میں کیا بات کر یاد ہے جی ہاں ہاں عبداللہ ابن عبی ابن سلول کے جنابی کی نماز جو میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, اس لیے نہیں پڑھی کہ اس کی مغفرت ہو جائے, بلکہ اس کے پڑھنے میں ایک حکمت تھی. جی ایک تو اس کا نماز جنابی کی نماز کا پڑھنا حرام نہیں تھا, منع نہیں تھا, کوئی نفی نہیں کا حکم آیا نہیں تھا, تو لہذا کوئی گناہ نہیں تھا. حکمت یہ تھی کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ ایسے دشمن کے ساتھ میرا حسن سلوک یہ ہے جی, اور کمی سے مبارک بھی حضور نے عطا فرمایا, اس لیے نہیں کہ حضور اس کو نفع پہنچانا چاہتے تھے, بلکہ اس لیے کہ جب حضور کے چچا حضرت عباس بدر کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت ان کو ضرورت تھی ایک قمیص کی حضرت عباس کو, اور چونکہ ان کا بدن بھاری تھا کسی کی قمیص ان کے بدن پر نہیں آئی, تو عبداللہ ابن عبی کا بدن بھی بڑا بھاری تھا, اس نے اپنی قمیص اتار کر حضور کو دی کہ حضور یہ قمیص اپنے چچا کو آپ پہنا دیں. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عبی کی وہ قمیص لے کر اپنے چچا حضرت عباس کو پہنا دی, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اتنے غیور ہیں کہ حضور نے گوارا نہیں فرمایا کہ اس عبداللہ بن عبی کا یہ احسان مجھ پر رہ جائے. حضور نے اس کے مرنے کے بعد اپنی قمیص مبارک اس کو پہنا کر وہ احسان اتار دیا. سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے
جی؟
اللہ ہو آپ کہتے ہیں لعاب دہن مبارک بھی لگایا؟
ہاں
لعاب دہن مبارک اس لیے نہیں لگایا کہ اس کو نفع پہنچے، اس لیے لگایا کہ وہ ان کا بیٹا جو پکا مومن تھا جس کی درخواست پر جنازے کی نماز بھی پڑھائی، اسی کی درخواست پر حضور نے لعاب دہن مبارک بھی عطا فرمایا، مگر لعاب دہن مبارک عطا فرمانے کا مطلب یہ نہ تھا کہ حضور اس کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں جی، اور جنازے کی نماز اس لیے نہیں پڑھائی کہ حضور اس کو اپنے نماز جنازہ اور اپنی دعا سے نفع پہنچانا چاہتے ہیں، بلکہ حضور کی حدیث ہے، حضرت عمر نے عرض کیا کہ میرے آقا اس خبیث کی جنازے کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں اور اس کو قمیص بھی عطا فرما رہے ہیں، فلاں موقع پر اس نے یہ ظلم کیا، فلاں موقع پر اس نے یہ بکواس کی، تو حضور السلام نے فرمایا لا عمرو ان صلاتی و قمیصی لا یغنی ہے من اللہ شیئا، ان صلاتی و قمیصی لا یغنی ہے من اللہ شیئا، اے عمر میرے جنازے کی نماز اور میری قمیص اس کو اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہ بتائے گی، اور میں نے اس لیے یہ کام کیا ہی نہیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچے جی، بلکہ یہ کام میں نے کیوں کیا؟ فرمایا ولکن ارجو، ولکن ارجو ان یسلم من قومہ الف، اے عمر میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ اس کی قوم کے 1000 آدمی اس وقت مسلمان ہو جائیں، یہ دیکھ کر کہ اس نے کیا کیا اور حضور کیا کر رہے ہیں، اس کی قوم کے 1000 آدمی مسلمان ہو جائیں، حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے حضرت عمر کے روکنے پر یہ عرض کیا تھا اور حضور علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا، جب حضور نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی تو ادھر جنازے کی نماز ختم فرمائی، عبداللہ بن ابئی کی قوم کے 1000 آدمی اسی وقت مسلمان، آپ سمجھ گئے جی؟ تو جس غرض سے جنازے کی نماز پڑھائی تھی وہ غرض حضور کی تو پوری ہو گئی، حضور تو پہلے فرما چکے تھے کہ میں اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کام کر ہی نہیں رہا جی، اور لعاب دہن مبارک اور قمیص اقدس لوگ کہیں گے بھائی آخر اس کا کوئی فائدہ تو اسے ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والو کے اذن کے بغیر نہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی نفع پہنچانے والی چیز نفع پہنچا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو نقصان والی چیزوں کے ذرا سے بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے تبرکات سے نفع پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں کیا کہوں آپ سے، میرے آقا لعاب پاک تو دے رہے ہیں، قمیص پاک تو دے رہے ہیں، مگر ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی اظہار فرما رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو کیا ہوا بتاؤ بھائی، آگ جلانے والی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم بحیثیت بشر اولاد آدم ہونے کے جلنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ بے شک ہم نے تجھے جلانے کی صفت دی ہے، ہم نے تجھے جلانے کی صفت دی ہے، مگر سن لے تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے، اے آگ تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے، خبردار جو تو نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا اس پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا جی، معلوم ہوا کہ جب خلیل ہو تو نقصان دینے والی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، جب خلیل اللہ ہو تو ضرر دینے والی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، اور جب سامنے عدو اللہ ہو تو نفع دینے والی چیز اسی طرح اس کو نفع نہیں پہنچا، نہیں سمجھے میری بات جی؟ بھائی آگ میں جلانے کی طاقت ہے مگر آگے جو خلیل جلوہ فرما ہے، حضور کی قمیص میں نفع دینے کی طاقت ہے مگر آگے عدو اللہ جو موجود ہے جی، خلیل اللہ کو مضر چیزوں سے ڈر نہیں پہنچتا اور عدو اللہ کو نفع والی چیزوں سے نفع نہیں پہنچتا، اور یہ میرے آقا کا کتنا کمال ہے کہ اپنے تبرکات کا نفع بھی حضور نے ہاتھ میں رکھا ہوا، جسے چاہیں پہنچائیں جسے چاہیں نہ پہنچائیں، دوست کو نفع پہنچے گا دشمن کو نہیں پہنچے گا، اللہ اللہ، بہرحال یہ گفتگو ہو گئی، اور میرے دوستو آخر میں ایک بات کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں جی، زندگی ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، تو میرے دوستو یہ اشرِ محرم خیریت سے گزر جائے، اور آپ سب حضرات امن و سکون کا مظاہرہ فرمائیں اور آپ ایسی جگہ نہ جائیں جہاں آپ کے بزرگوں کے حق میں جی بدگوئی ہو اور آپ ایسے لوگوں کے حق میں بھی ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ جایا کریں جی کہ جو آپ کے دلوں کو مجروح کرتے ہیں جی ایک وہ ٹولہ پیدا ہو گیا کہ جو خلفاء راشدین کے حق میں برا بھلا کہتا ہے ازواج مطہرات کے حق میں برا بھلا کہتا ہے اور اب ہماری محروم القسمتی کا عالم یہ ہے کہ اب ایک وہ ٹولہ پیدا ہو گیا جو اہل بیت حق اطہار کے حق میں برا بھلا کہتا ہے جی میرے دوستو کیا اہل بیت اطہار کی برائی سننا تمہیں گوارا ہوگا کیا خلفاء راشدین کی برائی سننا تمہیں گوارا ہوگا تو تمہیں عہد کرنا ہے کہ نہ تم ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ تمہاری وجہ سے تو سب کی رونقیں بنتی ہیں تم کیوں ایسے لوگوں کی رونق بنتے ہو کہ جن کی رونق تمہارے لیے مصیبت ہو تو اس لیے اپنے اپنے مقام پر رہو اور حق کا ساتھ دو باطل کے ساتھ نہ ملو اور نمازیں پڑھو اور ہر شخص یہ عہد کر لے